نستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العظيم. حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کرنے اور اپنی نسل بڑھانے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے فضائل اور فوائد ارشاد فرمائے ہیں. اور متعدد احادیث اس بارے میں جمع فرمائی ہیں. ان سب کو جاننا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بے حد مفید ہے. نکاح کے متعلق جو باتیں حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہیں ان کا جاننا ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مفید ہے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا اور ان کے لیے تو مفید ہے ہی جن کا نکاح ہو چکا. کیونکہ یہ سب دین کی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے باعث خیر باعث اجر باعث نیکی اور باعث رضا خداوندی ہے. اسی غرض سے ہم سب کو یہ روح توجہ کے ساتھ سننی اور سمجھنی چاہیے. نکاح کے فوائد کا بیان چل رہا تھا. تقریباً 5 فائدے آپ کے سامنے بیان ہو چکے. حضرت نے اور بھی مزید فوائد بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آنے والے ہیں. جو حضرت نے ایک حدیث شریف کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں وہ حدیث جب ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی تو وہ باقی فوائد ان شاء اللہ وہاں بیان ہوں گے. نکاح کے سلسلے میں حضرات علماء کرام نے کچھ درجات بھی بیان فرمائے ہیں، اور مختلف علماء نے مختلف درجات بتلائے ہیں. بعض علماء احناف نے نکاح کے جو درجات بتلائے ہیں ان کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے پانچ درجے ہیں، نکاح کرنے کے پانچ درجے ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بعض حالات میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، اور یہ ایسے شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہے، اور نکاح کے حقوق ادا کرنے کی اس کے اندر ظاہراً قدرت ہے، اور وہ نکاح کے بعد اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہیں ڈھائے گا، اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہ کرنے کا بھی اسے یقین ہے، اور دوسری طرف شہوت کا اس قدر غلبہ ہے جس کے نتیجے میں اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. تو ایسے شخص کو نکاح کرنا فرض ہے. کیونکہ گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا کرنے کا بھی اسے یقین ہے، ظلم و ستم نہ کرنے کا بھی اس کو پورا پورا اطمینان ہے. تو گناہ سے بچنا فرض ہے، لہذا نکاح کرنا بھی فرض ہے. نکاح کا دوسرا درجہ بعض لوگوں کے حق میں یہ ہے کہ ان پر نکاح کرنا واجب ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. یہ ایسے شخص کے حق میں ہے کہ اس میں شہوت کا اس قدر غلبہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں ہے لیکن شدید خطرہ ہے. ظن غالب یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور نکاح کرنے کی قدرت ہے، بھی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی ابھی اس کو پورا پورا اطمینان ہے، اور صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اور بھی ظلم و ستم کا اور اس کے حق تلفی اس کے ساتھ ضابطی کرنے کا بھی یقین نہیں، شدید خطرہ نہیں. تو ایسے مسلمان شخص پر نگاہ کرنا واجب ہے. تیسرا درجہ نکاح کا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، پھر سنت موکدہ ہے. یہ ایسے شخص کے حق میں ہے کہ جس کی شہوت اعتدال میں ہے، اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہے تو بچا بھی سکتا ہے، شہوت اس کے قابو میں ہے، اپنی نظر کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور بے احتیاطی کرے تو گناہ میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں نکاح کرنے کی قدرت بھی ہے. نکاح کرنے میں کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکے گا، اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو امور ضروری اور ناگزیر ہیں اس کی بھی قدرت اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے حق میں نکاح کرنا سنت ہے. نکاح نہ کرنے سے نیا کرنا بہتر ہے. اسی مسنون درجے کو حضور کے مختلف ارشادات میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت، اتزوج النساء، میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں. یہ جو حدیث کا حصہ ہے بات النساء، یہ دراصل ایک بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وہ عجیب و غریب حدیث ہے، جی چاہتا ہے وہ پوری سنا دوں آپ. اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک گھریلو، ایک گھر سے باہر. آپ گھر میں بھی زندگی گزارتے تھے، گھر سے باہر بھی زندگی گزارتے تھے. گھر کی زندگی گھر والوں کے سامنے ہوتی تھی، باہر والوں کے سامنے نہیں ہوتی تھی. باہر کی زندگی باہر والوں کے سامنے ہوتی تھی، گھر والوں کے سامنے کم ہوتی تھی. زندگی کے آپ کے دو پہلو تھے، ایک گھر کی زندگی، ایک گھر سے باہر کی زندگی. گھر سے باہر کی زندگی تو صحابہ کرام کے سامنے تھی، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، نمازیں پڑھنا، جہاد کرنا، عیادت کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، پنج وقتہ نمازیں پڑھنا پڑھانا، ساری باتیں گھر سے باہر ہوتی تھیں. صحابہ کرام سب دیکھتے تھے، سیکھتے تھے اور اختیار کرتے تھے. لیکن جب آپ گھر میں چلے جاتے تھے تو بیشتر صحابہ کرام تو گھر میں نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کے سامنے آپ کی زندگی کے یہ پہلو نہیں ہوتا تھا. اور صحابہ کرام میں مختلف صحابہ کرام تھے، بعض صحابہ کرام بہادری کے اندر مشہور و معروف تھے، بعض صحابہ کرام سخاوت میں مشہور و معروف تھے، بعض صحابہ کرام دین سکھانے کے اندر زیادہ مشغول اور مصروف تھے، بعض صحابہ کرام عبادت میں بہت زیادہ منہمک اور مشغول رہتے تھے. تو یہ جو عبادت گزار صحابہ کرام تھے، ان میں سے بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ معلوم نہیں حضور اندر گھر میں کس طرح وقت گزارتے ہیں، آپ کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، آپ اندر وقت اپنا کیسے گزارتے ہیں؟ آیا ہر وقت گھر میں بھی عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں یا کوئی اور صورت حال ہے؟ تو ایسے چند صحابہ کرام کی ایک جماعت ازواج مطہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور ان کے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی خدمت میں حاضر ہونے کا یہی مقصد تھا, تاکہ ان سے دریافت کریں کہ حضور اپنے گھر میں وقت کیسے گزارتے ہیں. اور غالباً ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ گھر میں بھی ہمہ وقت عبادت کرتے ہوں گے تو پھر ہم بھی اپنے گھر میں اسی طرح ہمہ وقت اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں گے. لہذا وہ ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں, آپ حضرات کے پاس رہتے ہیں, تو اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جیسے تم لوگ اپنے گھروں میں وقت گزارتے ہو اور بے تکلفی سے اپنے گھر میں رہتے ہو, سارے کام کرتے ہو, حضور بھی اپنے گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ آتے ہی مسلح پہ نیت باندھ لیتے ہیں اور دن رات بس نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں, رات دن روزے ہی رکھتے رہتے ہیں, ہر وقت ذکر ہی کرتے رہتے ہیں, گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتے ہیں, ان کی خیر خبر نہیں لیتے, ایسی کوئی بات نہیں. حضور کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں, ہمارے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, آپ آرام بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نہیں بھی رکھتے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, نہیں بھی پڑھتے, گھر کے کاموں میں بھی آپ ہاتھ بٹاتے ہیں, اپنے کام خود کر لیتے ہیں. جب حضرت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے یہ صورتحال بتلائی تو ان حضرات کو ایسا محسوس ہوا کہ بھئی حضور گھر میں بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے, کیونکہ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید بہت زیادہ آپ گھر جا کر کے بھی عبادت کرتے ہوں گے, اس لیے کہ اب تو باہر والوں سے فارغ اور آپ اپنے ازواج کے ساتھ الگ الگ کمروں میں رہتے تھے, اکٹھے بھی نہیں رہتے تھے کہ ساری بیویاں ایک ہی جگہ جمع ہو, سب کے حجرے الگ الگ تھے, تو گھر میں ایک ہی خاتون, اولاد عام طور پر اس حضور کی تھیں, تو گھر میں تو بس ایک ہی اہلیہ محترمہ ہے, زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی تو اور زیادہ افراد نہیں گھر کے اندر, اس لیے فرصت ہی فرصت ہے, جیسا زیادہ تر عبادت ہی میں بس گزرتا ہوگا. اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صورت حال بدلا ہے اس کی نفی ہوئی, اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ آپ گھر میں ہر وقت عبادت نہیں کرتے تھے. تو یہ سن کر کے پھر ان تینوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کر لیا. ایک نے تو کہا کہ بس میں اب ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا, اب کبھی بھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہمیشہ رات کو مصلے پہ کھڑا رہوں گا, نمازیں پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں, نہ شادی کروں گا نہ جھگڑے میں پڑوں گا, بس میں ہر وقت اللہ اللہ کروں. اور یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ بھائی ہمارا حضور سے کیا جوڑ, حضور تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ پاک نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, اگر حضور زیادہ یہ بات نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیوں آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ضرورت تو ہمیں کہ ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہماری عبادت بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور آپ کی یہ شان ہے کہ ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام, درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام, مرحبا مرحبا تم پہ لاکھوں سلام, آپ کے آگئے ظلمتیں چھٹ گئیں, بدر غار حرا تم پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی شان. اور آپ نے آتے فرمایا, ارے بھائی تم لوگوں نے کیا آپس میں کیا فیصلہ کر لیا, وہ من جانب اللہ آپ کو علم ہو گیا کہ انہوں نے اس خیال سے آئے تھے اور یہ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں. تم نے یہ آپس میں کیا فیصلہ کر لیا؟ تم نے یہ کیا؟ تم نے یہ کہا؟ تم نے کہا یا حضور ہم نے یہ کیا. آپ نے فرمایا تم نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا. دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے والا ہوں. ظاہر حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا. لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں, یعنی ساری رات میں تہجد نہیں پڑھتا نہ ساری رات سوتا ہوں, گھر والوں کے بھی حق ادا کرتا ہوں, اپنے نفس کو بھی آرام دیتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتا ہوں. ایسے دن میں روزے سے بھی ہوتا ہوں نہیں بھی ہوتا ہوں, کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی روزے نہیں بھی رکھتا, تاکہ روزے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو, روزہ نہ رکھ کے اپنے نفس کا اور گھر والوں کا بھی حق ادا ہو. اس کے بعد اتزب وجود نسا, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, تم سے زیادہ میرے نکاح میں عورتیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا میرے طریقے پہ نہیں. یہ ہے پوری جو ہے, معلوم ہوا کہ بیوی کا حق ادا کرنا بھی ہے, بچے ہو جائیں تو ان کا بھی حق ادا کرنا ہے, اور پھر بیوی کی نسبت سے کتنے سارے رشتہ دار بن جائیں گے, بچوں کی نسبت سے کتنے سارے رشتہ دار بنیں گے, پھر جس گھر میں بیوی ہوگی اس کے پڑوسی بھی ہوں گے, سب کا حق ادا کرنا ہے, اپنے نفس کا حق بھی ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا ہے. سب کے حق ادا کرنے کا نام دین ہے. یہ ہے صراط مستقیم, اس کو کہتے ہیں راہ سنت. اور دوسرے حدیث میں اربعون من سنن المرسلین, سارے پیغمبروں کی سنتوں میں سے چار باتیں ہیں, ان چار میں سے ایک نکاح کرنا ہے. حضور کی بھی سنت ہے اور سارے پیغمبروں کی سنت ہے. تو یہ نکاح کا تیسرا درجہ ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے. ایک چوتھا درجہ بھی, چوتھا درجہ وہ ہے جس کے اندر نکاح کرنا مکروہ ہے. چوتھا درجہ ایسا ہے جس کے اندر نکاح کرنا مکروہ ہے, اور مکروہ اس صورت میں ہے, اس شخص کے حق میں ہے جس کو نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا, اولاد کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا, تو چاہے اس میں نکاح کرنی قدرت ہو, یعنی مالی اعتبار سے اس میں استطاعت ہے کہ وہ نکاح کر لے, لیکن اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اپنے بارے میں اس کو یہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ وہ نکاح کے حقوق کے واجبہ ادا نہیں کر سکے گا, بیوی پر ظلم و ستم اور اس کی حق تلفی کا اس کو خطرہ ہے اور اندیشہ ہے, تو ایسے شخص کے حق میں نکاح کرنا مکروہ ہے, اس کو چاہیے کہ نکاح نہ کرے, یا تو نکاح کرنے کا مسنون درجہ اپنے اندر پیدا کرے, تیسرا درجہ اپنے اندر, تیسرا درجے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے, اور جب تک پیدا نہ ہو گناہ سے بچنے کے لیے روزوں ہی کثرت کرے, شہوت کو قابو میں رکھنے کے لیے ٹھنڈی غذائیں ٹھنڈی دوائیں طبیب حاضر سے تجویز کروا کر استعمال کرتا رہے, اور ایک پانچواں درجہ بھی. اور وہ پانچواں درجہ یہ ہے کہ اس پانچویں درجے کے مطابق نکاح کرنا حرام ہے. پانچواں درجہ ایسا ہے جو بعض مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ اس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں, قدرت نہیں, بیوی کے حقوق ادا کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں. نکاح کرنے کے بعد بیوی پر ظلم کرنے, زیادتی کرنے, اس کے حقوق ادا نہ کرنے کا اس کو یقین ہے. اس کو اپنے بارے میں اس بات کا یقین ہے کہ نکاح تو میں کر لوں گا, لیکن سوائے زیادتی کے اور سوائے ظلم کے, سوائے حقوق کی کوتاہی کے, حق تلفی کے میرے پاس وہ کچھ نہیں ہوگا. جیسے مظلوم بیوی کا ظالم شوہر, تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, کیونکہ ظلم حرام ہے نا, ظلم زیادتی حرام ہے. حقوق واجبہ کی استطاعت ہوتے ہوئے ادائیگی نہ کرنا حرام ہے. یہ تو سارا معاملہ حقوق کی بات کا, جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح تو دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے, ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے. اس میں بعض حقوق فرض واجب ہوتے ہیں اور ظلم و ستم حرام ہوتا ہے. جب ظلم و ستم حرام ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں ظلم کروں گا, میں زیادتی کروں گا, میں بیوی کا حق ادا نہیں کروں گا, تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. بس بچے نکاح کرنے سے پرہیز کرے. تو اندازہ کرو ہمارا دین کیسا جامع ہے, فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. اب اس سہولت, اس تفصیل سے یہ سہولت ہو گئی کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے. عورتیں بھی جائزہ لے سکتی ہیں, مرد بھی جائزہ لے سکتے ہیں. اب جس میں جس درجے کی صلاحیت ہے اس درجے کے مطابق عمل کر سکتا ہے. فرض و واجب و سنت ہے تو کر لے, مکروہ اور حرام ہے تو پرہیز کرے. بس اب راستہ سیدھا ہو گیا, اور جاننے کا یہ فائدہ ہو گیا. یہ نہیں کہ بس اب وہ بالغ ہوئے تو جلدی سے نکاح کر لو. بالغ ہوتے ہی نکاح کا خیال آنا تو صحیح ہے, مگر عمل کرنے کے لیے اس تفصیل کا جاننا ضروری ہے. ہر آدمی شادی کے قابل نہیں ہے. پہلے اپنے صلاحیت دیکھیں, جس میں صلاحیت ہو, استطاعت ہو, طاقت ہو, قدرت ہو, وہ نکاح کرے, اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس کے حقوق ادا کرے. ورنہ حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. حقوق العباد میں پہلا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن میاں بیوی کا پیش ہوگا. شوہر نے ظلم کیا ہوگا بیوی پر تو اس کی پکڑ ہوگی, بیوی نے شوہر پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی بیوی کی پکڑ ہوگی. اور وہاں پر حقوق کی ادائیگی بذریعہ نیکیاں ہوگی, کیونکہ آخرت کا سکہ تو نیکیاں ہیں. دنیا میں کماؤ اور آخرت میں حساب دو, آخرت میں حساب دو. اب جس جس بندے کا دنیا میں کسی نے حق مارا ہوگا, جس میں سر فہرست میاں بیوی ہیں, کیونکہ ان کی زندگی سب سے زیادہ قربت کے ساتھ گزرتی ہے, اتنی قربت کسی میں بھی نہیں ہوتی. اولاد و ماں باپ میں بھی وہ قربت نہیں ہے جو میاں بیوی کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. تو جس نے جس کی حق تلفی کی ہوگی, ظالم سے نیکیاں لے کر کے مظلوم کو اس کے حق کے بقدر دے دی جائیں گی. اتنا نازک معاملہ ہے. اور ایک دعویٰ کرے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, جو شوہر دعویٰ کرے کہ بیوی نے میری بڑی حق تلفی کی ہے, اور میرے سر بڑی زیادتی کی ہے، میری بڑی نافرمانی کی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بیوی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے منہ پہ مہر لگا دیں، اب منہ سے نہیں بولے گی، اس کے ہاتھ پیر اور اس کے دیگر اعضا گواہی دیں گے کہ ہاں یہ شوہر صحیح کہہ رہا ہے، اور اس نے فلاوت یہ گالی دی تھی، فلاوت یہ اس نے نافرمانی کی تھی، فلاوت اس نے اس طرح ستایا تھا، فلاوت اس نے اس طرح اسے مارا تھا، فلاں دن اس نے یہ بکواس کی تھی اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ایسی بعض عورتیں دعویٰ کریں گے اپنے شوہروں کے اوپر کہ ہمارے شوہر نے ہم کے ساتھ دنیا میں بڑا ظلم ڈھایا اور بڑی زیادتی کی، بہت ستایا، بہت تکلیفیں دیں، ہمارے نان نفقہ نہیں دیا وغیرہ. شوہر انکار کرے گا، نہیں میں نے تو بہت اچھی طرح زندگی گزاری ہے، میں نے سب کچھ، میں نے سارے حقوق ادا کیے. تو اللہ تعالیٰ شوہر کے منہ پہ مہر لگا دیں اور اس کے اعضا و جوارے بولیں گے. جو پروردگار زبان کے ذریعے گفتگو کی صلاحیت دے سکتے ہیں، وہ ہاتھ پیروں کے ذریعے بھی بلوا سکتے ہیں. ٹیپ ریکارڈر میں کون سی زبان ہے بھائی؟ وہ بھی تو آخر بغیر زبان کے بولتا ہے. ایسے ہاتھ پیر بھی اگر بول سکتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو ہاتھ پاؤں بولیں گے اور بتائیں کہ ہاں میاں نے فلاں دن اس طریقے سے تھپڑ مارا تھا، وہ غصے میں آ کر کے اس طریقے سے اس کو گالی دی تھی، اور اس کے ماں باپ کو کوسا تھا، اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، ساری داستان جو ہے سامنے آ جائے گی اور میاں ہکا بکا رہ جائے گا. بعض روایتوں میں کہ وہ جب ظالم کے اعضا بات چیت گفتگو کریں گے تو وہ ظالم کہے گا اپنے اعضا کو، کمبخت تمہارا خاطر تو سب کچھ کیا تھا میں نے، تم ہی میرے خلاف بول رہے. ہاتھ سے کہے گا کمبخت تو میرا تھا، یہ جو کچھ میں نے حق مارا تھا تیرے لیے تو مارا تھا، تو میرے خلاف بول رہا ہے. وہاں سب کوئی اپنا نہیں، اپنا تو بس ایک ہے، جو اپنا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، اور جو اپنا ہے وہ نظر نہیں آتا، اپنا تو ایک ہی ہے، بس اس کے مطابق ہو جاؤ پھر سب اپنے، اگر وہ اپنا نہیں ہے تو پھر کوئی اپنا نہیں ہے، اپنا ہاتھ پاؤں بھی پھر اپنے نہیں. اس لیے بھائی یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، خاص طور سے میاں بیوی کا معاملہ سب سے زیادہ نازک معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور دونوں بے تکلفی کے ساتھ رہتے ہیں، اور بے تکلفی کے اندر زیادتیاں، حق تلفیاں، ظلم ستم زیادہ ہو سکتا ہے. اور ہمت کرے، طاقت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ خوف پیش نظر رکھے تو پھر پھول کی طرح آسان ہے، پھر نہ شوہر بیوی پہ ظلم کر سکتا ہے نہ بیوی شوہر پہ ظلم کر سکتی ہے. اور وہی مرد عورت کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کے حق ادا کریں اور ایک دوسرے کو کوئی ظلم نہ ڈھائیں. بہرحال یہ نکاح کے پانچ درجے تھے. اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو نکاح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا رحم الراحمین، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، تا زندگی اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی دائمن دائمن توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور اس میں جو حق تلفی ہو جائے تو یا اللہ دنیا میں اس کی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. دنیا میں یا اللہ معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ، چترال میں اور پشاور وغیرہ میں یا اللہ جہاں جہاں زلزلہ آیا ہے مسلمان تباہ ہوئے ہیں، یا اللہ جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ، جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ، جو زندہ ہیں ان کو عافیت عطا فرما. یا اللہ، جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو بے حال ہو گئے ہیں یا اللہ ان کا حال بہتر فرما دے. ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ، ان کی غیب سے مدد فرما. اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ، زلزلوں سے، طوفانوں سے، یا اللہ، زلزلوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے، حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے ہماری اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہماری سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. اپنے قہر سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. جتنے خواتین و حضرات نے، احباب نے، مردوں عورتوں نے دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.